可以呢。
这户屋外干嘛？
भाई कुछ तो कहिए ना,
कहो ना कहो
कुछ तो चाहो
ठीक है कुछ ना
कुछ कहिए ना कुछ तो आखो
कोई गाल करो ना जी
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए. मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़. प्रोड्यूसर हमारी नीलोफर मुगल हैं, इंजीनियर हैं जॉन ड्राइडन. और आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान एक ऐसी हस्ती जिनके लिए हर दफ़ा जब मैं फेसबुक पर लिख रही थी तब भी, और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब भी, मुझे लगता है उनको बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं. तो लीजिए एक झलक सुनते हैं.
इसलिए जब भी ज़रूरत पड़ती थी कभी वॉक उस एरिया में या इस एरिया में, तो मैं चला जाता था और मुझे कभी फिक्र नहीं होती थी, डर नहीं होता था. और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि हमें सबको सोचना चाहिए कि हम नौकर, जैसे हम अल्लाह के नौकर हैं. उसके बाद मैं सोचता था कि मैं पाकिस्तान का नौकर हूँ. तो कई महीने तक वो आए गए और मैं चली जा रहा हूँ सड़क पे. तो बाद में उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने, उनको मैं यही कहता था कि मैं आपके बिहाफ पे अपने आप को सजा दे रहा हूँ. सारा प्लान दिया मैंने, कहा कि जो मल्टीनेशनल्स हैं ना इस मुल्क में, वो ये करें कि वो मोबाइल स्कूल्स बनाएं, मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाएं और वो जाए गाँव की तरह. असल में आर्ट का जो ताल्लुक है वो है लेवल ऑफ एक्सेलेंस से, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी वो लेवल ऑफ एक्सेलेंस लोगों ने देखा नहीं है कि कुदरत में से काम ले रहा और मैं कुदरत के साथ इंटरेक्ट कर रहा. इसकी खास वजह ये है कि मैं एक तालिब इलम हूँ और तालिब इलम भी हूँ अल मुसव्वर का, तो सबसे बड़े मुसव्वर है. तो इसलिए मैं अभी सीख रहा हूँ, सारी चीज़ें पेंट करता हूँ, सारे सब्जेक्ट्स पेंट करता हूँ. और मैं मास्टर तो कभी नहीं होऊंगा क्योंकि मास्टर तो एक ही होता है. मैं इमेजिन कर सकता हूँ एम्प्टी सर्फेसेस पे, मैं जो भी चीज़ चाहूँ वो मैं देख सकता हूँ एम्प्टी सर्फेस पे. जैसे ये पार्टीशन की पेंटिंग है, मैं पैदा ही नहीं हुआ था 47 में और मैंने ये पेंट किया 70s में. तो मुझे ये ड्रीम्स आते थे पार्टीशन के, और फिर ये मैं मुंतकिल करता था कैनवस पे, बिकॉज आई वांटेड द पीपल टू रियलाइज, और मैं मुल्क की अहमियत चाहता था कि लोग समझें. आज तक नहीं समझ सके, आज तक मुझे जब से पेंटिंग कर रहा हूँ 74-75 से, मैं लोगों को कहता हूँ कि पहले इसको तो समझो, ये जो लोग आए थे. और अब लोग मुझे कहते हैं कि वो तो हालात वापस हो रहे हैं. मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ उस वक्त लोग होप से आए थे, उनको होप था नया मुल्क का. अब होपलेसनेस में चल रहे हैं, और वो भी 62 साल के बाद, मुल्क बनने के बाद, और 3 गुना बड़े.
तो समीन, अल-मुसव्विर का ये तालिब इल्म कौन है? आर्टिस्ट, सोशल वर्कर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सबसे बढ़कर एक इंसान, जिमी इंजीनियर. अस्सलाम वालेकुम जिमी साहब.
वालेकुम सलाम जी.
जिमी साहब खुश आमदीद इस प्रोग्राम में. कितने दिनों से मेरी ख्वाहिश थी, सालों से, कि आप इस प्रोग्राम में आए, और मुझे बड़ी खुशी है कि आजकल आप ह्यूस्टन में हैं तो हमें लाइन भी बेहतर मिल गई आपके साथ बात करने के लिए, बजाय इसके कि हम पाकिस्तान से बात करते.
थैंक यू सो मच.
तो मैंने कोशिश की क्योंकि मैं खुद बयान करने से कासिर थी. आप जो कुछ करते हैं फेसबुक पे, मैंने तस्वीरें डाली, मुझे तो सच पूछिए कि जो मेरे दिल से सबसे ज्यादा करीब बात है आपकी, वो ये कि आप बच्चों के लिए साथ जो काम करते हैं, और उन बच्चों के साथ जिनको वाकई एक मोहब्बत की, शफकत की और इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि कोई बढ़ के ना उनका हाथ थाम ले. और जब मैंने देखा कि आप किस तरह 5-स्टार होटल में जाकर उन बच्चों को खाना खिलाते हैं, अपने हाथ से उनके मुंह में निवाले देते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी इससे पहले कि हम आपके आर्ट की पर बात करें, कि ये सब कैसे आपने शुरू किया, कब से, किस तरह आपके दिमाग में ये बातें आई सारी?
जी, असल में पाकिस्तान में काफी इदारे हैं, ये जो स्पेशल बच्चे हम कहते हैं इनको, لیکن میں نے دیکھا کہ ان کو کوئی اسپیشل پیار نہیں ملتا, اسپیشل فیسلٹیز نہیں ہے, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا, اور جس خاندان میں یہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کو یہ چھپا کے رکھتے ہیں, گھر میں بند رکھتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ان کو پبلک میں کیسے لایا جائے. تو پھر میں نے ایک پروگرام لانچ کیا 2001 میں, فن اینڈ فوڈ فار اسپیشل چلڈرن. تو میں یہ 100, 200, 500, 1000 بچوں کو میں کلیکٹ کرتا تھا اور ان کو ہوٹلز میں اور پبلک پلیسز پہ لے جاتا تھا, اور میں میڈیا کو بلاتا تھا کہ آپ آ کے ان کے پرابلم کو ہائی لائٹ کرو, ان کی ریکوائرمنٹ کو ہائی لائٹ کرو. تو اس طریقے سے شروع کیا میں نے پروگرام, پھر میں کرتا رہا اور پھر لوگوں کو سمجھ آئی, اور پھر ایسا ہوا کہ جو خاندان کے پاس اسپیشل بچے تھے وہ خود مجھے فون کرتے تھے کہ ہمارے بچے کو بھی آپ پبلک میں لے جاؤ. تو پبلک میں پہلے لوگ ان کو انسلٹ کرتے تھے, اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے تھے, ڈس ریسپیکٹ کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ اس پروگرام سے لوگوں نے ان کی ریسپیکٹ کرنا شروع کی, ان کے پرابلم کو سمجھنا شروع کیا اور ان کی طرف توجہ دیا. تو یہ اویئرنیس میں نے پیدا کی اتنے سالوں میں. تو مجھے پھر احساس ہوا کہ آپ کو کسی کی زندگی بدلنی ہے تو آپ پریکٹیکل طریقے سے بدل سکتے. آپ ہوٹل میں پریس کانفرنسز کر کے, سیمینارز کر کے, کنونشن کر کے آپ ایک سال تک کرتے رہو کنونشن, پریس کانفرنس, لیکن آپ ایک زندگی بھی نہیں بدل سکتے. ہمیں بدلنی ہے تو ہمیں جا کر بدلنی پڑے گی. تو اس لیے میں نے وہ پریکٹیکل کام کیا جس سے میں یہ ان لوگوں کی زندگی بدل سکتا تھا, اس سے میں شروع کیا یہ کام.
میں اس کو تصور کر سکتی ہوں کہ مطلب اس بچے کی خوشی کو جس نے تو کبھی کوئی بہت اچھا کھانے کا بھی نہیں سوچا ہوگا, کہاں اس کو آپ 5-star ہوٹل میں لے کے جائیں. اور لوگوں کے لیے شاید یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ اس سے ایک بچے کو کتنا بڑا اعتماد ملتا ہے کہ اس کا ایک خواب سا پورا ہو گیا اس کو. تو ابھی جو ہم نے آپ کی جھلک سنائی آواز کی, اس میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے والدین اداس رہتے تھے کیونکہ آپ بہت بیمار ہو گئے تھے. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کی 6 سال کی عمر میں کتنے بیمار ہوئے آپ؟
جی, میں 6 سال کا جب تھا تو مجھے اسکول سے نکال دیا گیا کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا کہ, میرے والدین کو کہا کہ میں 3 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ میری دونوں کڈنیز فیل ہو گئی ہے, اور بہتر ہے کہ ان کو آپ گھر پہ جا کے گھر پہ رکھے. تو جب 3 مہینے پورے ہوئے تو انسٹیڈ کے میری زندگی ختم ہوتی, میری ہیلتھ امپروو ہونی شروع ہو گئی اور میں نارمل بچوں کی طرح ہو گیا. تو میرے والدین نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ یہ فوت ہو جائے گا 3 مہینے میں, یہ تو اب بہتر ہو گیا, اس کی ہیلتھ بہتر ہو گئی ہے. تو پھر ڈاکٹروں کے پاس لے گئے واپس, انہوں نے مجھے چیک کیا, میرے باڈی کو چیک کیا, تو کوئی آپریشن نہیں کیا تھا, کوئی علاج نہیں کیا, کچھ نہیں کیا.
اچھا,
ڈاکٹروں نے میری پھر کڈنی چیک کی. تو مجھے قدرت کی طرف سے 2 brand new کڈنی میرے باڈی میں, مجھے ایک اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملا. اسی لیے میں اس وقت سے اب تک میری ساری چیزیں ساروں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, ساروں کی سفرنگز اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میں ابھی تک وہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک جو مجھے وہ انہوں نے زندگی دی.
تو آپ زندگی کو خدا کی امانت سمجھتے ہیں اپنی. آپ نے جو کتاب لکھی اس میں آپ نے اپنے والدین کا ذکر کیا ہے, ظاہر ہے ہم سب کو اپنے والدین سے بڑا پیار ہوتا ہے. مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ آپ کی والدہ جو تھیں وہ خود بھی بہت لوگوں کا خیال رکھنے والی, ان سے محبت کرنے والی تھی. تھوڑا سا اپنے والدین کے بارے میں ہمیں بتائیے.
میرے فادر سول انجینئر ہیں اور وہ اسٹیٹ سیمنٹ میں کام کرتے تھے, اور میری والدہ نرس تھی 2nd World War میں, اور میری والدہ نے بہت خدمت کی لوگوں کی, اور ہم پارسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اور میرے بھائی بہن ہے, ایک چھوٹا بھائی ہے اور ایک بہن ہے, اور سارے امریکن نیشنل ہیں, سارے یا یو ایس اے میں رہتے ہیں 30-35 سال سے, لیکن میں نے اپنی نیشنلٹی نہیں چینج کی, میں ابھی تک پاکستانی نیشنل ہوں اور میں اپنے ملک میں رہتا ہوں, میں صرف ان کو ملنے آتا ہوں. اور کل میری والدہ کا 90 سالگرہ ہم منانے جا رہے ہیں.
مبارک ہو آپ کو بہت بہت, اور ان کو بھی اللہ میاں نے اور بھی بہت سارے سال صحت مند اور خوش رکھے آپ کے ساتھ.
اور میں صرف بتاتا چلوں کہ یہ جو کتاب لکھی ہے نا
جی,
یہ ایک انگریز عورت نے لکھی ہے جس نے ایک مسلم سے شادی کی ہے, ماجری حسین
جی.
تو یہ کتاب 2 سال اس کو لگے لکھنے میں, کیونکہ اس پہ بہت چیزیں گیدر کر رہے تھے اور بہت چیزیں انہوں نے کتاب میں نہیں ڈالی کیونکہ وہ ڈال نہیں سکتے تھے, کتاب آلریڈی بہت ہیوی ہو چکی تھی
بہت زیادہ. میں آپ سے شکایت کرنے والی تھی کہ مجھے عادت ہے لیٹ کے پڑھنے کی, لیکن اس کتاب کو مجھے باقاعدہ میز پہ بیٹھ کے پڑھنا پڑا کیونکہ اس میں چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ.
تو یہ کتاب میں جب کسی بوڑھے شخص کو دیتا ہوں نا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے گر کر اس کے پیر پہ نہ گر جائے
اور ہڈی نہ ٹوٹ جائے. صحیح کہہ رہے ہیں.
تو اس کے پیجز تو انہوں نے بہت چیزیں اومٹ کی ہے, کیونکہ ہزاروں چیزیں میری ریکارڈڈ نہیں ہے, کیونکہ میں نے کئی چیز صرف اللہ کے لیے کی ہے, میں نے کسی پبلسٹی کے لیے یا کسی میڈیا کے لیے نہیں کی ہے. تو ہزاروں چیز ایسی ہے جو میری ریکارڈڈ نہیں ہے
اور اس کتاب میں شامل نہیں ہو سکتی. اچھا, میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ ہمارے مہمان جمی انجینئر صاحب ہیں, مشہور پاکستان کے اور بین الاقوامی طور پہ مشہور آرٹسٹ, اور اس سے پہلے بھی ہمارا بھی ایک ریپیٹ چلا تھا کچھ تو کہیے کا, تو شاید آپ کو خیال ہوگا کہ یہ پروگرام ریکارڈیڈ ہے اور آپ فون نہیں کر رہے, لیکن یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ جمی صاحب سے بات کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-777-89 یعنی 0800-777-89, آپ فون کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. اچھا جمی صاحب, یہ آپ نے بہت سارے کام کیے اپنی زندگی میں, اور اس میں جو مجھے بہت ہی حیرت انگیز بات لگی, آپ کی مطلب ایک پرسراریت ہے آپ کی بہت سی چیزوں میں, جیسے کہ آپ نے بہت بڑا آپ کا کنٹریبیوشن ہے جو پاکستان بنا, اسٹرگل تھی, اور اس کے بعد جب لوگ آئے گھروں اپنے ملک واپس اپنے نئے وطن کو, تو جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں بہت ہی خوبصورت, اس کے بارے میں آپ کی پینٹنگز ہیں, ایک پورا حصہ مخصوص ہے اس کے لیے, لیکن آپ نے یہ خواب دیکھ کے کیا یہ سب کچھ؟
جی, اصل میں میں 1972 میں مجھے خواب آتے تھے اور ہر وقت مجھے نظر آتا تھا کہ خون ٹپک رہا ہے, ٹرینیں جل رہی ہے, گاؤں جل رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, آپس میں مار رہے ہیں اور قافلے چل رہے ہیں. تو مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی کیونکہ میں نے کبھی پڑھا نہیں تھا اس کے بارے میں اور میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. تو میں بار بار رات کو جاگ کر سوچتا تھا کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں. تو میں نے کسی صوفی صاحب سے مشورہ کیا, میں نے کہا کہ مجھے یہ ڈریمز آتے ہیں جس میں یہ ہر وقت خون خراپا اور یہ جو ٹرینیں چل رہی ہے اور اس کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں اور قافلے اور یہ بیل گاڑیاں اور ریڑے اور یہ چیزیں چل رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں, کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ 1947 کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے, آپ جو خواب دیکھ رہے ہو یہ 1947 ہے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ پینٹ نہیں کرو گے تو آپ کے سسٹم سے یہ نکلے گا نہیں, آپ کو یہ پینٹ کرنا پڑے گا کیونکہ قدرتی طور پہ آپ کو یہ ویژن اس لیے آ رہے کہ آپ پینٹ کرو اور ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرو جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی ملک بننے کے لیے, لیکن انہوں نے پاکستان نہیں دیکھا, انہوں نے پاکستان کا جھنڈا نہیں دیکھا لیکن انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. آپ کو ان کو ریسپیکٹ دینی ہے. تو میں نے پھر وہ کام شروع کیا پینٹ کرنا. تو میں پھر 1974 سے لے کے 81 تک پینٹ کرتا رہا سیریز. اور پھر 81 میں آل آف اے سڈن میرے وہ خواب ختم ہو گئے اور اس کے ساتھ میرا جو پینٹ کرنے کا جذبہ تھا اس سبجیکٹ کو وہ بھی ختم ہو گیا. اور اس کے بعد 20 سال کے بعد 2001 میں جا کے مجھے واپس وہ خواب آئے. تو پھر میں نے دا لاسٹ برننگ ٹرین پینٹ کی 2001 سے شروع کی اور وہ جا کے 2009 میں جا کے کمپلیٹ کی. میں نے وہ تھی لاسٹ برننگ ٹرین, وہ میں نے پینٹ کی, وہ آخری پینٹنگ تھی میری.
اچھا.
اس کے بعد واپس مجھے وہ چیزیں چھوڑ گئی, مجھے پھر پینٹ نہیں کیا میں نے اس چیز کو, اس سبجیکٹ کو. لیکن اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ ملک میں قافلے تو ابھی بھی چل رہے ہیں, کبھی فلڈ کی وجہ سے, کبھی ارتھ ویک کی وجہ سے, کبھی زلزلے کی وجہ سے, کبھی تباہیوں کی وجہ سے, کبھی ٹیررزم کی وجہ سے, لیکن ابھی بھی وہی قافلے چل رہے ہیں, اسی طریقے سے لوگ سفر کر رہے ہیں اور اس سے بھی بڑے بڑے قافلے چل رہے ہیں.
اور مجھے اس میں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی, لیکن ایک میں پہلے دو کالرز کو لینا چاہتی ہوں, کافی دیر سے منتظر ہیں. گجرات سے محمد اقبال ہیں ہمارے ساتھ اور لاڑکانہ سے عبدالعزیز. اقبال صاحب
جی سر, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام اقبال صاحب.
جی کیا حال ہے؟
جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ ہمارے ساتھ جمی انجینئر صاحب ہیں آج.
جی میں ان کا نام نہیں سمجھ سکا, ان کا نام کیا ہے؟
ان کا نام ہے جمی انجینئر, یہ ان کا نام ہے. اور جمی صاحب اگر آپ تھوڑے سے ان سے بات کریں.
جی جی السلام علیکم. جی آپ کیسے ہو؟
السلام علیکم.
جی
جی ٹھیک ٹھاک.
جی آپ لاڑکانہ میں ہوتے ہیں؟
نہیں یہ گجرات سے فون کر رہے ہیں.
گجرات سے کرتے ہیں؟ اچھا
گجرات.
جی 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 جی
تو کچھ پوچھ رہے آپ
کی یہ جو خدمت خلق میں نے سنا ہے تو دل خوش ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جو انسانی خدمت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں آپ کے حق میں کہ اللہ پاک آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کے والدین کا بھی اللہ پاک عمر دراز کرے.
آمین. بہت آپ نے اچھی دعا دی. اچھا بہت شکریہ اقبال صاحب. عبدالعزیز صاحب ہیں لڑکانہ سے.
جی جی
السلام علیکم.
جی
وعلیکم.
جی عبدالعزیز بات کر رہا ہوں. جمی صاحب
جی جی
بہت شکریہ آپ کا اور بہت شکریہ شہنا صاحبہ کے کہ آپ کو اس پروگرام میں لائی. بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں اور بڑی ہی دلچسپ. ایک دلچسپی کی بات یہ جو بک آپ نے جس کا ذکر کیا یہ کتنے صفحات پر مبنی ہے اور کتنا وزن ہے اس کا جس کا آپ نے ذکر کیا؟
یہ اصل میں 612 پیج ہے اور اس کا وزن تقریباً 4.5 کلو ہے. یہ کتاب پبلش ہوئی ہے کراچی میں اور یہ بی بی سی ایل والوں نے پبلش کیا ہے کتاب اور انہوں نے یہ کتاب کو یعنی کہ شائع کیا ہے.
ویسے میں اس میں ایک بات کے لیے آپ کو داد دوں گی, آرٹسٹ کافی کنجوس ہوتے ہیں, مطلب وہ چونکہ پرنٹس وغیرہ ان کے بہت, اس کی بھی آپ جیسے آرٹسٹوں کے لیے تو کو تو بہت بڑی قیمت پہ پرنٹس بھی ان کے جاتے ہیں. تو آپ نے جس سائز میں اپنی کتاب میں پرنٹ شائع کیے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ موقع ملے گا کہ ان کو نکال کے فریم بھی کر سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب میں تو بہت خوش ہوئی جب میں نے آپ کی کتاب دیکھی کیونکہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایسا آرٹسٹ کریں. تو آپ کو یہ تھا کہ یہ آپ کو خیال تھا کہ ایسا ہوگا جب آپ کتاب چھاپیں گے تو؟
جی اصل میں پرنٹس آلریڈی لوگوں کے پاس جب بھی لوگوں نے میں سے مانگے ہیں मैंने उनको प्रिंट करके दिया है वैसे, और मैंने डोनेट भी की है बहुत, हजारों लाखों प्रिंट्स मैंने डोनेट किए हैं सारी दुनिया में, और लोग वाकई किताबों से और रिसालों से काट के फ्रेम भी करते हैं। तो जो सेंटर फोल्ड है उसका, वो उन्होंने बड़ा रखा है एक दो पेंटिंग्स का, कि लोग उसको निकाल के फ्रेम कर सके।
बिल्कुल, बहुत ये बहुत ही मुझे खुशी हुई उसे देखे। अच्छा, आपने मैं उस बात को जो आप बीच में कट गई थी उसको पूछना चाहती हूँ कि आपने काफिलों की बात की और आपने ये भी कहा अपने एक इंटरव्यू में कि फर्क सिर्फ इतना है कि जब 47 में वो काफिले थे वो एक उम्मीद की मंजिल की तरफ जा रहे थे और अब वो एक ऐसी समत में रवा है जहाँ कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या वाकई आपको मुस्तकबिल में, क्योंकि आप मुझे बज़ाहिर एक बहुत ही मुस्बत सोच के और बहुत ही अमली आदमी लगते हैं, तो क्या आपकी भी उम्मीद खत्म होती जा रही है अच्छे दिनों के लिए?
मैं समझता हूँ कि ये जो मुल्क है हमारा मुल्क पाकिस्तान, इसमें बहुत लोगों की कुर्बानियां हैं, लेकिन आज तक वो कुर्बानियों की एहसास नहीं हुई है लोगों को, क्योंकि इस मुल्क को ना कोई हीरोज की जरूरत है ना कोई सुपरस्टार्स की जरूरत है, इसको सिर्फ खिदमतगार लोगों की जरूरत है, खिदमतगार जो खिदमत कर सकते हैं लोगों की खिदमत, क्योंकि ये लोगों के जेनों में है कि वो कुछ वजीर बनेगा, एमएलए बनेगा, एमपीए बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा तो फिर वो खिदमत करेगा, ये बिल्कुल गलत सोच है। मैं समझता हूँ कि हर शख्स खिदमत कर सकता है लोगों की, बगैर एमएलए बन के, बगैर एमपीए बन के, बगैर किसी वजीर आजम बन के, सदर बन के कोई जरूरत नहीं है, सब लोग खिदमत कर सकते हैं, लेकिन खिदमत का जज्बा रखे तो फिर हो सकती है खिदमत, क्योंकि उसके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप दूसरों की तकलीफ अपने ऊपर नहीं लोगे, आप उनके पास जाओगे नहीं, उनके मसले नहीं हल करोगे, तो उनके मसले को गुफ्तगू से और टीवी पे आने से या रेडियो पे आने से या किसी जगह के अनाउंसमेंट करने से तो उनके मसले नहीं हल होंगे, मसले तो जाकर हल होंगे, तो मसले को जाके हल करेगा तो उनके मसले हल होंगे, वादों से नहीं होगा, वादों से नहीं होता, अल्फाज से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ लोगों को जिंदगी बदलनी है तो उनको उस लोगों के पास जाकर उनके मसले हल करने चाहिए, और जब तक मसले हल नहीं हो वहां से हिलना नहीं चाहिए, तो इस तरह नहीं होता है।
दुरुस्त,
इसलिए लोग ना उम्मीद है क्योंकि उनको पता है कि इतने सालों से हर शख्स जो आता है वो वादा करता है उनको कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ भी नहीं है
जी,
नहीं करते हैं। और फिर लोग ना उम्मीद होकर वो मायूस हो जाते हैं और फिर वो खामोश हो जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, खामोश हो जाते हैं।
तो आपने, आपकी पैदाइश बलूचिस्तान की है, लोरा लाई की।
जी जी।
तो आपने खुद बहुत सारी आप मार्च करते रहे मुख्तलिफ कॉजेज के लिए। बलूचिस्तान के लोगों ने एक बड़ी लंबी मार्च की थी अपने लापता लोगों की तलाश के लिए, तो उससे कोई आपका ताल्लुक रहा या आपने उसको कहीं पेंट किया उस मार्च को?
नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए ना, स्ट्रगल तो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा हुई है, हर तरफ से हुई है, लेकिन मैं जब पैदल चलता था तो मैं पैदल सिर्फ इंसानियत के लिए चलता था, इंसानियत की तकलीफ के लिए चलता था, क्योंकि जो शख्स सड़क पे चल रहा है, सड़क पे रह रहा है, तो मैं भी जानने चाहता था कि वो शख्स सड़क पे कैसे रहता है, और जो चलता रहता है सारा दिन वो कैसे चलता है धूप में नंगे सर, मैं भी धूप में 50 डिग्री में जैकबाबाद में नंगे सर मैं 12-12 घंटे चलता था धूप में, और मैं सर्दी में नॉर्दर्न एरियाज में चला हूं बिल्कुल कुर्ते में, या टेम्परेचर बिल्कुल जीरो से था, तो मैं भी चाहता था कि मैं वो तकलीफ से गुजरूं और देखूं। मुझे फिर एहसास हुआ कि हमारे मुल्क में तकलीफ किस किस्म की है, हमारे लोग बहुत तकलीफ में है, हमारे लोगों को सहूलत नहीं है, صحیح طرح ہاسپٹلز نہیں ہے, صحیح طرح اسکولز نہیں ہے, کوئی قسم کی سہولت نہیں ہے, اتنا گندا پانی پیتے ہو, بجلی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میں جب پیدا چلا تو میں نے یہ ساری تکلیفیں خود آنکھوں سے دیکھی, میں نے مشورہ دیا.
جی آپ کا یہ سفر 4,700 کلومیٹر کا تھا.
جی میں نے ایک سال تک میں پیدل چلتا رہا, ایک سال تک میں کراچی سے پشاور تک پیدل چلتا رہا, لیکن میں سیدھا نہیں گیا, سیدھا جاؤ تو 1800-2000 کلومیٹر ہے, لیکن میں سیدھا نہیں گیا, میں ہر گاؤں سے ہر شہر سے پیدل چل کے گیا ہوں. 94 میں میں چلا ہوں پیدل, اور میں روز 30-30 کلومیٹر 40-40 کلومیٹر سے زیادہ چلتا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ جو شخص غریب انسان چلتا رہتا ہے سارا دن اور گاؤں میں رہتا ہے کیسے رہتا ہے. میں جب گاؤں میں جاتا تھا لوگ مجھے رکھتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, میں شہر میں جاتا تھا وہاں کھلاتے تھے, میرے لیے کھانا آتا تھا, میرے مجھے وہ فقیر کھلاتے تھے, وہاں کے جو وڈیرے تھے وہ کھلاتے تھے. کبھی میں سڑک پہ سو رہا ہوں, کبھی میں ٹرک اسٹینڈ پہ سو رہا ہوں, کبھی میں کسی کے گھر میں سو رہا ہوں. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سارا ملک نا اپنا ہی ہے, مجھے کوئی خوف نہیں تھا. اس زمانے میں جو ڈاکو کے خلاف وہ مہم چل رہی تھی
سندھ میں, خاص طور سے جی
انٹیریئر سندھ میں, اور کوئی شخص دوپہر کے بعد جرت نہیں کرتا تھا کہ انٹیریئر سندھ میں وہ سڑک پہ پیدل چلے. اور میں رات کو 9-9, 10-10, 11-11 بجے تک پیدل چلتا تھا, وہ سارے مٹیاری سے لے کے سارا بچا سب ایریا.
مجھے یقین ہے ڈاکوؤں نے بھی آپ کی میزبانی کی ہوگی کبھی نہ کبھی.
نہیں میں سرن مٹیاری کی علاقے میں کئی خاندان نے مجھے ٹھہرایا,
جی
کھانا بھیجا میرے لیے, مجھے ملنے آئے. اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون سا شخص ہے, لیکن مجھے یہ ضرور مجھے یاد ہے کہ جب کوئی ڈاکو مارا جاتا تھا اسی علاقے میں تو اس کی قبر پہ ہزاروں چادر چڑھتی تھی, اور وہاں کا کوئی پولیٹیشین مرتا تھا اس کی قبر پہ چند چادر چڑھتی تھی, یہ فرق تھا.
اچھا
اتنا فرق تھا کیونکہ وہ جو ڈاکو تھا وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا,
لوگوں کے کام
ہزاروں کام آتا تھا.
اچھا ہمارے ساتھ کالرز ہیں دو, اور سرگودا سے احسن صاحب. جی احسن صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جمی انجینئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ ان سے بات کیجیے.
بہت بڑا کام کیا جمی صاحب کو آپ لے آئیں آج وائس آف امریکہ پہ.
بس جمی صاحب کی مہربانی ہے.
کہتے ہیں اور جمی صاحب سے میں دو سوال کروں گا.
جی
جی جی.
ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ پاکستان میں مصوری کا مستقبل کیسا جانتے ہیں؟
اچھا.
اور دوسرا سوال جنی صاحب یہ ہے کہ جو نام سادکین صاحب نے کمایا, شاکر جی نے کمایا, یا استاد اللہ بخش صاحب نے کمایا, وہ عبد بال شاہ اور آپ ہی ہیں, اور کوئی مصور اتنا پرامیننٹ ہوا نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
جی اصل میں سادکین صاحب کے ساتھ میں کافی ان سے جونیئر تھا, لیکن میری ان سے دعا سلام تھی, ملاقات تھی, اور اللہ بخش کے خاندان کے ساتھ بھی تھی, ان کے جو اڈاپٹڈ سن عزیز تھے ان سے میری ملاقات رہتی, ان کے پوتے جو ماجد تھے میں ان کے گھر بھی گیا ہوں, میں استاد صاحب سے بھی ملا تھا, کنال پہ ان کا گھر ہوتا تھا. تو یہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, لیکن پاکستان میں چکتائی بھی تھے, شاکر علی بھی تھے, بہت آرٹسٹ گزرے,
احمد پرویز بہت اچھے آرٹسٹ.
ہاں لیکن یہ ہے کہ ہمارا فیوچر اچھا ہے کیونکہ آج کل لوگوں کو شعور آ گیا ہے آرٹ کے بارے میں, اور ہمارے جو نوجوان آرٹسٹ ہیں اس میں بے شمار آرٹسٹ ہیں جو پینٹ کرتے ہیں اور لوگ ان کی تصویریں خریدتے ہیں, نمائش ہے. تو میرا خیال ہے کہ فیوچر اچھا ہے, بہت اچھا ہے. لیکن سادکین نے بہت خدمت کی ملک میں, انہوں نے بالکل آرٹ کا رخ بدل دیا ہے, کتاتی سے اور اپنی بڑے بڑے میورل سے, اور ان کی پبلک جگہوں پہ لگی ہے, اور یہ بہت بڑے نام ہیں سادکین اور اللہ بخش اور چکتائی اور دوسرے جو آرٹسٹ ہیں ہمارے, بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, اور فیوچر ہمارا برائٹ ہے. ایکچولی مصوری میں ہم نے بہت ترقی کی ہے, और हमारी दुनिया में यंगस्टर ने काफी नाम भी पैदा किया
अच्छा,
बहुत सारे आर्टिस्ट हैं
जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं खानेवाल से, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद हनीफ माफ कीजिएगा जी, हनीफ साहब
जी। मैं खानेवाल से मोहम्मद हनीफ बोल रहा हूँ जी।
जी भाई,
मैं जिमी साहब से बात करना चाहता
हूँ। जी जरूर।
किताब उन्होंने बना जी जी
जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने किताब बनाई है ना, उसकी कीमत कितनी है और कहाँ से मिलेगी?
मैंने नहीं की है पब्लिश, वो पब्लिशर है BBCL और वो कराची में होते हैं, और वो क्योंकि 612 सफ़े की है और उन्होंने 2 साल लगा के इस पे बहुत खर्चा किया, तो ये वो डील करते हैं। मैं वो किताब के साथ वैसे डील नहीं करता, ना मैं उसको सेल करता हूँ ना कुछ करता हूँ, वो पब्लिशर करते हैं। और अब तो कोई किताब है ही नहीं, वो सारी पब्लिशर ने सारी दुनिया में उसको बेच दिया, वो अब खत्म हो गई है। अब वो ये कर रहे हैं कि मे भी कम सफ़े की किताब छापेंगे कि आम लोगों और आराम से उसको कैरी कर सके और इतनी वजनी ना हो, तो अब उसको वो चेंज करके प्रिंट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जब प्रिंट हो जाएगी तो फिर जरूर वो मार्केट में आएगी, लेकिन वो क्योंकि आर्ट बहुत कम लोग समझते और खरीदते किताब, तो इसलिए वो किताबों की तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो ये इस वजह से है।
हनीफ साहब, जब भी जिमी साहब की नई किताब आएगी, दोबारा छाया होगी, मैं जरूर फेसबुक पे भी आपको इतला दूंगी, और बल्कि मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि जिमी साहब की जो एक आर्टिस्ट तो वो हैं ही बहुत बड़े, लेकिन उसके अलावा इनकी जो कुछ काम ये करते हैं, तो उसकी वजह से आज का 1 घंटा हमारे लिए बहुत कम रहेगा, तो जब हम फायदा उठाएंगे इनके यहाँ होने से ह्यूस्टन में, और दोबारा भी बुलाएंगे, तो तब हम बहुत सी बातें और करेंगे। अच्छा, बन्नू से मोहम्मद हुसैन हमारे साथ हैं जी। मोहम्मद हुसैन साहब, वालेकुम सलाम। मोहम्मद हुसैन साहब जी, वालेकुम सलाम, बात कीजिए।
जिमी साहब के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई, मुख्तलिफ बातें, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के बारे में भी कहा कि उनके बहुत से रिश्तेदार जो हैं वो अमेरिका में, और उन्होंने अमेरिका की नेशनलिटी अख्तियार की है, लेकिन उन्होंने अपनी नेशनलिटी जो है वो नहीं बदली, तो क्या वजह है कि उन्होंने पाकिस्तानी नेशनलिटी को बरकरार रखा है और अमेरिकन नेशनलिटी नहीं अख्तियार की?
जी जी
जी, मैं आपको इसका वजह बताता हूँ कि मैं शागिर्द था सूफी बरकत अली का, जो फैसलाबाद में होते थे, और मैंने उनकी शागिर्दी करता रहा 96 तक, वो वफात पा गए थे 96 में। तो उनका मुझे यही नसीहत थी कि मुझे इस मुल्क का नौकर बन के रहना है और इस मुल्क की खिदमत करनी है जिस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपनी नेशनलिटी बदलूं। मैं पाकिस्तानी नेशनलिटी से खुश हूँ और मैं जो भी मुल्क में जाने चाहता हूँ मैं चला जाता हूँ, मुझे कभी रुकावट नहीं हुई है, और मैं समझता हूँ कि हमें सबको खुशी होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और हमें इस मुल्क को ज्यादा से ज्यादा दुनिया में इज्जत दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए।
अच्छा, आपकी किताब से थोड़ा सा जो आपकी घरेलू जिंदगी का अंदाजा होता है कि एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली बीवी है आपकी और एक बेटी है आपकी, मैं ये सोच रही थी कि आप ज़ाहिर एक बहुत ही मसरूफ़ आर्टिस्ट हैं, आप आर्ट पे तो काम करते ही हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप जिस तरह वॉक करते हैं, 1 साल तक चलते रहे, और दूसरी बहुत सारी आप सरगर्मियों में हैं, तो आप घर पे वक्त दे पाते हैं अपने?
जी, मैं कुछ आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि मेरी बीवी की वफात हुई है ये इस साल के मई में, 14 मई को वफात पा गई थी।
अच्छा,
मेरी वाइफ। और मेरी जो बेटी है ना वो भी अमेरिका में रहती है।
अच्छा।
हाँ, वो भी अमेरिका में जॉब करती है और वो भी नहीं रहती पाकिस्तान में, लेकिन मेरी वाइफ जो थी वो पाकिस्तान में रहती थी, वो अनफॉर्चुनेटली बीमार हो गई थी और फिर हॉस्पिटलाइज हुई और फिर वहाँ उनकी वफात हो गई थी, उनकी कुछ ब्रीदिंग का मसला था, ब्रीदिंग का मसला था, तो वो अब नहीं है, अब मेरी एक बेटी है और वो अब या अमेरिका में होती है।
तो आपकी बेटी में आपके आर्ट का या कोई है, बेटी को शौक उन चीजों का?
जी, मेरी बेटी को आर्ट का बड़ा शौक है, लेकिन उसको आर्टिस्ट नहीं बनना था। वो जब छोटी थी, बहुत ही बच्ची थी, तो वो मेरे स्टूडियो में घुस के मेरी पेंटिंग पे पेंट लगा लेती थी।
अच्छा।
और फिर भाग जाती थी यानी कि मेरी पेंटिंग को बेहतर करने की कोशिश करती थी और मैं जब भी आता था, मैं देखता था कि किसी ने वह पेंट लगाया, तो मुझे पता था कि मेरी बेटी आई है और उसने पेंट लगाया है। तो
अच्छा।
फिर मैंने फिर जब वो बड़ी हो रही थी ना, तो फिर मैंने अपना स्टूडियो इलादा कर दिया था, घर से, घर पे नहीं है वो, एक इलादा जगह पे मेरा स्टूडियो है कराची में, और बहुत बड़ा स्टूडियो है। तो वो अब अमेरिका आ गई है मेरी बेटी।
अच्छा।
उसका नाम सरोशा है, सरोशा।
अच्छा
जी।
अच्छा जिमी साहब, एक आम तासुर है और इसकी वजूहात हैं, क्योंकि हमने देखा खासतौर पे जो लोग कराची के लोग हैं, कि कराची की जो कम्युनिटी है पारसी और इसके साथ साथ गुजराती बोलने वाले लोग जो हैं, वो बुनियादी तौर पर फलाही कामों में बहुत ज्यादा हैं, मतलब हमेशा समाजी खिदमत में, और तो इसके अलावा ये कि तालीम के शोबे में बड़े बहुत सारे इदारे हैं जो उन्होंने कायम किए। तो ये कुछ आपकी कम्युनिटी में ये खूबी है या ये आपकी ज़ाती खूबी है या आप लोगों को सिखाया जाता है ये?
नहीं, असल में जो पारसी कम्युनिटी है, उन्होंने कराची में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनके,
बिल्कुल
उनके स्कूल, हॉस्पिटल्स और वगैरह बहुत बेशुमार है, और वो चैरिटी पे बिलीव करते हैं। हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी के लोगों को घर मिलते हैं, घर।
अच्छा।
और मैं आपको सिर्फ इजाफा करूं लोगों की नॉलेज में, कि हमारे जो घर हमें मिलते हैं ना, उसके किराए बहुत नॉमिनल होते हैं। जैसे एक पूरा घर है ना
जी,
दो तीन कमरे का, तो हमारा किराया 500 रुपए होगा या 1000 रुपए होगा मैक्सिमम।
अच्छा
जी।
अब बहुत से लोग परेशान हो गए होंगे कि आखिर वो क्यों ना आपकी कम्युनिटी में पैदा हुए, एक घर तो होता है उनके पास।
असल में हमारा जो एरिया होता है ना
जी,
जमीन, जैसे हमारी जमीन है वहाँ डिफेंस में महमूदाबाद में, तो वो जो जमीन है ना, वो भी हमें जो जोरास्टर हम पारसी होते हैं उनको एलोकेट होती है। तो वो जो जमीन है ना, वो 600 गज है, सिर्फ 1,80,000 की होती है।
अच्छा।
600 गज, और जो 1,000 गज है वो 3 लाख का होता है।
अच्छा।
और वही जमीन जो बाहर आप खरीदो तो वो
करोड़ों रुपए की
और 2 करोड़ की होगी। तो ये हमारी कम्युनिटी को ये फैसिलिटी मिलती है, हमारे लोग हमारे फंड में से हमारी कम्युनिटी का ख्याल रखते हैं। और कुछ लोग हैं जिनसे किराया सिर्फ 100 रुपया लिया जाता है, 200 रुपया लिया जाता है।
अच्छा।
पूरे पूरे घर का, तो ये फैसिलिटी देती है हमारी कम्युनिटी, लुक आफ्टर करती है अपने लोगों को, तो वो वैसे ही सोशल वेलफेयर में बिलीव करते हैं।
तो ये फंड्स लोग ही देते हैं, यानी कम्युनिटी खुद ही ये फंड जमा करती है?
नहीं, ये जो खानदान होते हैं ना, जो बड़े बड़े खानदान होते हैं, वो अपने फंड्स छोड़ जाते हैं कम्युनिटी के लिए।
अच्छा।
वो अपने विल में लिख जाते हैं कि इस फंड से आप कम्युनिटी का ख्याल करो।
अच्छा, अच्छी बात यह है कि इन सब चीजें, एक पूरा सिस्टम आपके यहाँ बना हुआ है, क्योंकि अब तो ये है कि विल पे लिखा भी हो तो विल भी बदल के लोग वो उसका इस्तेमाल वही करते हैं जो उनका दिल चाहता है, बहुत सारे और जगहों पर। अच्छा, आपने जिक्र किया फैसलाबाद के सूफी बरकत अली साहब का, जो आपके सेंट आप उन्हें समझ हैं कहते हैं और आपके पीर हैं वो असल में। तो मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी, सूफी साहब का, उनके वफात से एक साल पहले वो लिया गया था। मैंने, मुझे एक बात अजीब सी लगी, वो कई घंटे का इंटरव्यू था, वो चलते रहते थे, मतलब क्या हकीकत में जिंदगी में भी
जी नंगे पैर फिरते थे। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ जो समुन्द्री और दारुल एहसान था या कुरान महल है, वहाँ खाना 24 घंटे लोगों को मिलता था, 24 घंटे।
अच्छा।
खाना नहीं खत्म होता था, और वो बच्चों को वहाँ कुरान पढ़ाते थे, एजुकेशन देते थे बच्चों को, और वो सिंपल होते थे, बहुत सिंपल। वो हमेशा मुझे कहते थे कि लोगों का खाने का तरीका और रहने का और सोने का तरीका ही गलत है, اس ملک کے لوگوں کا.
درست.
وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں رہتے.
میرے دل پہ جو بہت اثر ہوا ان کی بات سن کے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, کوڑی بھی نہیں, نہ نمک نہ مرچ, بس 250 روپے کا لنگر بنتا ہے جس میں سب لوگ کھاتے ہیں, میں بھی کھاتا ہوں, سب لوگ مل کے, سینکڑوں لوگ کھاتے ہیں.
ختم نہیں ہوتا,
ختم
نہیں ہوتا. وہ دیگ میں سے نا وہ نکال کے دیتے جاتے ہیں اور وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے, بے شک 500 لوگ ہو یا 1000 لوگ, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو ساری دنیا سے جو پیسے آتے تھے نا وہ 12 بجے رات کو زیرو ہو جاتے تھے, زیرو
بانٹ دیا کرتے تھے,
کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو چیز آپ جس دن کو کماؤ وہ آپ دے دو, جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو دے دو. جب انسان رکھتا ہے تو پھر اس کو لالچ ہوتی ہے کہ اب میں نے اتنا رکھ لیا تو میں اور زیادہ رکھ,
جمع کرنے کا چسکا پڑ جاتا ہے. درست. اچھا ایک کالر کو لے لیتے ہیں, سیٹ ممتاز انجم سرگودا سے. جی سیٹ ممتاز انجم.
جی بلشنا.
وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں
جی؟ آپ کے مہمان کو آداب عرض کرتے ہیں, رمضان کے ساتھ جی. اسے دو سوال کرنے مختصر. ایک تو ہمارے برصغیر پاک و ہند کا دور گزرا, سلاطین دہلی کا دور اور مغلیہ خاندان کا دور, اسلامی روایت ان پہ جو مصوری آج کل کم ہو رہی ہے. دوسرے ان سے گزارش کریے کہ دوران سفر, بہت سا سفر آپ نے انہوں نے کیا, لمبا سفر کیا, سفر کے دوران کہیں ان کو بہت بڑی خوشی نصیب ہوئی ہو یا کوئی غم کی یا کوئی پریشانی کسی نے دی ہو تو اس کا ذکر ضرور کریں, اور علاج کا بھی ذکر کریں.
ٹھیک ہے جی.
میں نے سن لیا جی. یہ جو میں نے واک,
جی
یہ جو واک میں نے کھینچی 1994 میں, اس میں مجھے دکھ یہ ہوا کہ جو لوگوں پہ تکلیفیں گزرتی تھی وہ مجھے دکھ ہوا بڑا دیکھ کر. لیکن مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ جب میں انٹیریئر سندھ گیا تھا, پورے انٹیریئر سندھ میں, تو وہاں کی جو عورتیں ہیں نا
جی,
وہ سب سے زیادہ ہارڈ ورکنگ ان کی عورتیں تھیں.
درست.
میں نے سب کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ مردوں سے زیادہ وہ کام کرتی تھی.
درست.
نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ پنجاب کی طرف جب میں گیا ولیجز میں, تو میں نے دیکھا کہ ان کے ولیجز زیادہ ڈیولپڈ تھے, زیادہ ڈیولپڈ تھے. جب میں واک کر رہا تھا تو سندھ میں پوری ولیج میں ٹوائلٹ نہیں تھا, لیکن پنجاب کے ولیجز میں ٹوائلٹ بھی تھی. تو سیوک سینس پنجاب کے ایریا میں بہت زیادہ تھی,
کیونکہ میرے خیال میں تعلیم کا نظام بہتر ہے اس وجہ سے.
بالکل. اور لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں کی عورتیں بہت ہارڈ ورکنگ تھی, اور خوشی یہ تھی مجھے کہ میں نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا اور مجھے احساس تھا. میں نے اسی لیے اس کا سلوشن بتایا جو اب بھی, اب جا کے کئی سالوں کے بعد انہوں نے موبائل کلینک اور یہ وہ کا ذکر کرتے ہیں, لوگ ذکر کرتے ہیں, لیکن میں نے 94 میں یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی, کیونکہ غریب لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں ہاسپٹل میں, ہمیں ان تک پہنچنا چاہیے. میں نے پھر ایک پروگرام شروع کیا تھا ریچنگ آؤٹ ٹو دا پیپل کا, میں نے پورا کانسیپٹ دیا تھا کہ آپ کو لوگوں کو مدد کرنی ہے تو ان تک پہنچو, ایکسپیکٹ نہیں کرو کہ وہ آپ کے پاس آئے.
تو
یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سوچ کب پوری ہوگی میری, کہ یہ لوگوں تک کب پہنچے گے, یہ جو لوگ سارے بیٹھے ہوئے جو پاور میں ہوتے ہیں, جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں, جن کے پاس یہ ہوتے ہیں, یہ کب پہنچے گے ان تک, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن جب تک وہ نہیں پہنچے گے وہ لوگوں کو مدد نہیں ہوگی, لوگوں کی زندگی نہیں بدلے گی, بالکل نہیں بدلے گی.
اچھا آپ کا ایک اور میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جمی انجینئر صاحب کو جو بھی پیسے ملتے ہیں, ان کو ظاہر ہے یہ بہت ہی مشہور پینٹر ہیں اور ان کی پینٹنگز بہت مہنگی بکتی ہیں, پرنٹس بھی بہت مہنگے ہیں, تو یہ اس کا 70% حصہ جو ہے وہ چیریٹی میں دے دیتے ہیں. تو کتنے آپ نے پرنٹس, کچھ اندازہ ہے کہ کتنا آپ نے دیا آج تک چیریٹی کے لیے؟
جی میں نے ابھی تک پوری زندگی میں ملینز آف ڈالرز ڈونیٹ کر دی ہے.
اچھا.
تو لیکن میرے پاس گھر نہیں ہے کوئی, میں وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہوں 1000 روپے کے, دو کمرے میں، میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میرے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے، ویسے میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔
صوفی برکت علی صاحب کے آپ صحیح شاگرد ہیں پھر تو۔
نہیں، میں نے کبھی کوئی چیز اپنے نام سے، مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ ہم آپ کے نام سے ایمبولینس چلوا سکتے ہیں، ہاسپٹل کھول سکتے ہیں، ہم فیسلٹیز دے سکتے ہیں، لیکن میں نے نہیں کرنے دیا، کیونکہ مجھے اپنے نام سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے نام سے کرے، کیونکہ ہمیں کرنا چاہیے تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ سب چیز انہی کے پاس واپس جائے گی، اچھے کام بھی برے کام بھی، اور جو آپ ہیلپ کرو گے لوگوں کو وہ بھی وہی جائے گی، تو اس لیے ہمیں صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔
میں آپ کے آرٹ کی طرف نہیں آ رہی، حالانکہ میں آپ سے جاوید نامہ کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں جس کو آپ نے مصور کیا، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم زیادہ تر آپ کے ان کاموں پر بات کریں اور آپ کے ان خوابوں پر۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جتنے کازز کے لیے کام کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ خوشی، مطلب ایک مکمل ہونے کا احساس کہیں آپ کو کس کام کی وجہ سے ہوا؟
مجھے یہ سارے کاموں میں خوشی ہوتی ہے کہ میں خود جا سکا لوگوں تک، میں خود مل سکا لوگوں کو، میں نے لوگوں کی تکلیف خود دیکھی ہے۔ اور میں نے 94 میں جب میں سکر کے پاس پہنچا تھا تو فلڈ شروع ہو گئے تھے، تو میں فلڈ میں بھی چلا ہوں، میں فلڈ میں بھی ولیجز میں گیا ہوں، میں خود پانی میں پیدل چل کے گیا ہوں، اور میں نے لوگوں میں میڈیسن بانٹی ہے، میں نے خود بچوں کے میڈیسن لگائی ہے، حالانکہ وہ سارے سمجھتے تھے میں ڈاکٹر صاحب ہوں، مجھے ڈاکٹر صاحب بلاتے تھے۔
اچھا، حالانکہ آپ انجینئر ہیں۔
میں ان کو کہتا تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب۔ میں ان کو کانوں میں ڈراپس ڈالتا تھا، ان کے کان میں تکلیف ہوتی تھی کیونکہ گندا پانی ہوتا تھا فلڈ کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اس ملک میں، اور میں بہت کچھ گفتگو کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے، لیکن اس ملک کو جس طرح ہونا چاہیے، جس جگہ پہنچنا چاہیے تھا، وہاں یہ ملک پہنچا نہیں، اور جتنی ترقی کرنی چاہتی تھی اس ملک کو، جتنا لوگوں کو آرام ملنا چاہتا تھا اس ملک کی وجہ سے، وہ لوگوں کو نہیں ملا۔ وہ لوگ ابھی بھی اس خواب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب پورا ہوگا، کون پورا کرے گا، یہ مجھے نہیں پتا کہ کون پورا کرے گا، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ کسی نے بھی دل سے توجہ نہیں دی ہے ملک کی طرف جس طریقے سے دینی چاہیے تھی، جس طرح ہمارا ملک ڈیزرو کرتا ہے، ہمارے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کو اپنا حق، اپنی فیسلٹیز نہیں ملی۔
اچھا جمیل صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سیاسی، مثبت سیاسی تبدیلی کے بغیر بھی ایک سماجی تبدیلی آ سکتی ہے، سوشل جو ہے بہتری واقع ہو سکتی ہے، یا اس کے لیے پورا سیاسی نظام پہلے بہتر ہونا ضروری ہے؟
نہیں 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 نہیں، یہ صرف ایکسکیوز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی فارم آف گورنمنٹ ہو تو آخر تو حکمران تو انسان ہوتا ہے نا، وہ ڈیسیجن لیتے ہیں نا
جی،
تو کوئی ڈیسیجن لے کے میں نے زندگی بدلنی ہے بس لوگوں کی، میں نے لوگوں کو صاف پانی دینا ہے، میں نے دینا ہے بس، دیٹس اٹ، میں نے لوگوں کو بجلی دینی ہے، یعنی کہ کمپلشن ہو جائے کہ میں نے کرنا ہے، تو پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ساری دنیا میں ہو سکتا ہے تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ملک میں کیا وجہ ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک بہتر تب ہوگا جب حکمرانوں کی سوچ اور ان کی نیت بہتر ہوگی، پھر جا کے ہمارا ملک بہتر ہوگا۔ میں ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سوچ اور نیت بہتر ہوگی تو پھر کام ہوگا۔ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو نہیں یہ چیزیں مل سکتی؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ سارے پیسے کھا جاتے ہیں، اس لیے نہیں فیسلٹی ملتی ہے. ساری دنیا میں آپ چلے جاؤ لوگوں کو فیسلٹی ہے. باہر کے ملکوں میں نہ بجلی جاتی ہے نہ پانی گندا ہے, پانی لوگ نلکے سے پیتے ہیں. آپ سنگاپور چلے جاؤ وہاں نلکے سے لوگ پیتے پانی, کہیں بھی چلے جاؤ وہاں بجلی نہیں جاتی ہے. ہمارے ملک میں بجلی کا نظام صحیح نہیں ہے, پانی کا نظام صحیح نہیں ہے, لوگوں کو کھانے پینے کی فیسلٹی نہیں صحیح ملتی, ملاوٹ ہوتی ہے اتنی, کچھ نہیں کہتے. میں کہتا ہوں کہ دنیا کے ملکوں میں سزائے موت ہے ملاوٹ کے لیے. ہمارے ملک میں ملاوٹ کر کر کے لوگوں کو بیمار کیا جاتا ہے, لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, لوگ فوت ہو جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا جو پاور میں ہوگا, اور تو نہیں کوئی کرے گا. اور جو پبلک ہے اور جو لوگ باحیثیت ہے, اسلام میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہو تو پھر آپ مسلمان ہو. اور آپ کے ارد گرد لوگوں نے جو کھانا نہیں کھایا تو پہلے ان کو کھلاؤ, اور آپ کے پاس دولت زیادہ ہے تو آپ ان کو دو جن کے پاس نہیں ہے. پہلے تو یہ تو لوگ کریں نا پورا. لوگوں نے اتنی دولت اکٹھی کر لی ہے تو پہلے بانٹے تو صحیح نا لوگوں میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ غریب لوگ کی زندگی بدل نہیں سکتی؟ کیوں نہیں بدل سکتی ہے؟ کوئی نیت تو کرے.
مجھے تو خیر پورا یقین ہے کہ بدل سکتی ہیں چیزیں, اور اس میں نیک نیتی سب سے پہلی چیز ہے کہ نیک نیتی سے کام شروع کیا جائے. میں کیونکہ ہم نے آرٹ کو آپ کے اگلے پروگرام کے لیے اٹھا رکھا ہے, تو آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گی, بچوں کے ساتھ جو آپ کام کرتے ہیں اس میں, آپ جیلوں میں بھی آپ نے بہت کام کیا ہے, قیدیوں کے لیے پروگرام کیے ہیں, خواتین جو قیدی ہیں, تو وہاں پہ کوئی بہتری واقع ہوئی آپ نے جب کام کیا اس کے بعد؟
بہتری ہوتی ہے, بہتری ہوتی ہے جب آپ جا کے کسی کو تکلیف ہے. میرا مطلب ہے کوئی پیدائشی قیدی تو نہیں ہوتا, کوئی جرم تو نہیں کرتا, پیدائشی کوئی نہیں ہوتا, کوئی مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی آدمی کریمنل بنتا ہے یا مرڈر بنتا ہے یا جو بھی بنتا ہے.
نہیں, میرا مطلب ہے نظام میں جو سسٹم ہے وہاں کا.
تو آپ جب وہاں جاؤ گے
جی,
اور آپ جب ان کے لیے کچھ کام کرو گے, تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہاں وہ بھی سوچے گے کہ ہم بھی بہتر کریں. وہاں بہت بہتری ہوئی ہے, ہماری جیلوں میں وغیرہ فیسلٹیز بہتر ہوئی ہیں.
اچھا,
بہتری ہوئی ہے. اسکول وہاں اندر کھل گئے, آرٹ کلاسز ہوتی ہے, گیمز ہوتے ہیں, بہت کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, بہت بہتری ہے وہاں. لوگوں کو کافی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے, ہر وقت ہمیں بہتر ہونا ہے. تو آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. ویسے
تو آرٹ کلاسز میں کوئی ایسی چیز کبھی کسی قیدی نے بنائی, خاص طور پہ بچے نے, جو آپ کے دل پہ بہت اثر ہوا؟
نہیں, بہت پینٹنگ بنائی ہے لوگوں نے آرٹ کلاسز میں, اور بڑے بڑے میرے مطلب ذہین قسم کے پولیس افسر تھے جنہوں نے وہاں آرٹ کلاس کھولنے کی سوچا, اور پھر ان کی پینٹنگ کی نمائش بھی کی ہے باہر. اور زیادہ زیادہ ہمارے جو فرینچ کاؤنسلیٹ والے ہیں انہوں نے کافی مدد کی ان کی نمائش کرنے میں, یہ قیدیوں کی نمائش کرنے میں. کراچی میں نمائشیں کافی ہوئی ہیں.
اچھا
جی,
تو آپ سے اتنی باتیں ہوئیں اور پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ تقریباً کوئی بھی بات آپ سے نہیں ہو سکی. میں اس وعدے کے ساتھ آپ سے رخصت کی اجازت چاہوں گی کہ آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں, اسی پروگرام میں آئیے, اور ہم سے اس دفعہ اپنے آرٹ فن کے بارے میں زیادہ تر باتیں کریں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیجیے. تو سامعین, جمی انجینئر صاحب ہمارے مہمان تھے, جو کہ آج کل امریکہ کی ریاست, امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں ہے اپنے خاندان کے ساتھ, اور اس وقت ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے تھے. میں جمی صاحب کا بہت 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 شکریہ ادا کروں گی, اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت بھی چاہوں گی. نیلوفر مغل ہماری پروڈیوسر تھیں, انجینئر تھے گلین وین کیلیو, شہناز عزیز کو اور جمی انجینئر صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
تھینک یو سو مچ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.